بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. اور ہم پہنچے ہیں باب نمبر 20 پر. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تقنع کا بیان. تقنع سے مراد سر کو ڈھانپنا یا سر پہ کپڑا پہننا. شیخ صاحب فرماتے ہیں: التقنع ووضع القناع على الرأس. شيخ عبد الرزاق جو شارح ہیں اس پیارے متن کے، امام ترمذی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں: التقنع، تقنع سے مراد کیا ہے؟ ووضع القناع على الرأس، سر پہ کپڑے کو ڈالنا ہے. والمراد به، اور اس سے مراد تغطية الرأس، کہ سر کو ڈھانپنا ہے. بقطعة من قماش او نحوه، کپڑے وغیرہ سے سر کو ڈھانپنا ہے. پہلے گزر چکا ہے، کیا گزر چکا ہے؟ پہلے امامہ کا ذکر گزر چکا ہے. امامہ اور چیز ہے، تقنع اور چیز ہے. امامہ عرب کی عادت تھی، خوبصورتی کے لیے پہنا کرتے تھے. تقنع کپڑے کا استعمال جو خوبصورتی یا زیب زینت کے لیے نہیں ہوتا ہے، ضرورت کے لیے ہوتا ہے. ضرورت کیا ہوتی ہے؟ شخص فرماتے ہیں: ویحتاج الیہ غالباً، غالباً اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، عند ادہان الشعر بزیت او نحوہ، جب سر کے بالوں پر تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے تو اس کپڑے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لتقی الملابس وتحمیها من الزیت الذي يوضع على الرأس، تاکہ کپڑے وغیرہ کو محفوظ یا جو بچایا جائے اس تیل سے جو سر پہ ڈالا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ آج بھی کئی لوگ جو جب سر کے بالوں پر تیل لگاتے ہیں، مالش کراتے ہیں، تو سر پہ کوئی کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ جو سرانہ وغیرہ ہے، جو کپڑے ہیں، ان پہ تیل نہ لگے. اسے کہتے ہیں تقنع. جو حدیث بیان کی امام ترمذی نے، ایک ہی حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 126. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا الربیع ابن صبیح عن یزید بن ابان عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. یہ روایت پہلے گزر چکی، حدیث نمبر 33 میں. اور ضعیف حدیث جیسا کہ گزر چکا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع على يعني على رأسه، اپنے سر پر، حتى كان ثوبه ثوب زيات. يعني اس روایت میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے سر پہ زیادہ کپڑا پہنا کرتے تھے. یوں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں وہ زیات کے کپڑے، وہ جو تیلی ہوتے ہیں، جو تیل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. وہ سندن ومتن پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، ضعیف روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وثوب الزیات يظهر على بقع من الزيت، اس پر زیت تیل کے دھبے نظر آتے ہیں. وتقدم التنبيه، پہلے تنبیہ گزر چکی ہے، على ضعف هذا الحديث، اس حدیث کی ضعف پر. وہ اس متن میں نکارہ، وہ اس متن میں بھی نکارت ہے. سوال: امام ترمذی نے اسے کیوں اپنی اس کتاب میں روایت کیا ہے؟ جواب آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. جی، روایت کا حق ادا کرنا ہے. وہ کیسے؟ سند سامنے ہے، محققین تا قیامت پڑھتے رہیں گے جب تک کہ کتاب محفوظ رہے گی. محققین پڑھتے رہیں گے اور جرح و تعدیل کا علم محفوظ ہے، اس پر تولتے رہیں گے اور حدیث کی صحت و ضعف پر فیصلہ ہوتا رہے گا. من اسند فقد احالک، یہ قاعدہ ہے اہل حدیثوں کا. جسے تمہیں سند دے دی ہے اس نے تمہیں ذمہ داری سونپ دی, تمہارے گلے میں توک ڈال دیا اپنے گلے سے اتار کر. اور جہت و تعدیل کے معاملے کئی مرتبہ نے بیان کیا ہے, بعض علماء کا اختلاف بعض راوی میں ہوا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے راوی جو ہے اپنا حق ادا کرتے روایت کا, اگر اس کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے یا صدوق ہے یا روایت حسن کے درجے پہنچ جاتی اس سند کے اعتبار سے تو اس کو سند کے ساتھ ہی بیان کر دیتا ہے. اور امہات جتنی بھی کتابیں حدیث کی وہ سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور یہی امہات اور سورس ہیں حدیث کی کتابوں کا, جس میں سند نہیں ہوتی مختصر کتابیں ہوں, جیسے کہ ربیع النووی ہے مختصر کتاب ہے بغیر سند کے, صرف صحابی ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اصل حدیث کا ریفرنس دیا گیا ہے, جب ریفرنس دیتے ہیں اصل جو امہات اس کی طرف جاتے ہیں اب پوری سند مل جاتی ہے پھر اس پہ حکم ہوتا ہے حدیث کا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قناع کا استعمال نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے, یوں کہہ دے نہیں کرتے تھے, اس روایت کے اعتبار سے نہیں کرتے تھے, نے کہا کہ اور دلیل ہے کہ نہیں, آئے دیکھتے ہیں. شہزا فرمت وجاء فی صحیح البخاری, صحیح بخاری میں آیا ہے, ما هو مناسب لهذه الترجمة, جو اس ترجمے کے لیے مناسب ہے, ان عائشة رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں, انها قالت بينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيرة, جب ہم ابو بکر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, في نحر الظهيرة یعنی دوپہر کے وقت. ابو بکر کون ہے؟ رضی اللہ عنہ سید عائشہ کے والد ہیں. سبحان اندازہ بیان دیکھیں ذرا, سید عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر کے گھر میں اور وقت بھی یاد ہے, یہ کب کی بات ہے؟ جب چھوٹی سی تھیں, ہجرت کے وقت کی بات ہو رہی ہے, روایت بعد میں کر رہی ہیں. بینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر فی نحر الظہیرۃ قال قائل لابی بکر, تو کسی نے آواز دی اور کہا سیدنا ابو بکر سے, هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, متقنعا قناع پہنا ہوا ہے, ای شیخ صاحب فرماتے مغطن رأسہ, اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا. کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ قال ابن القیم رحمہ اللہ فی زاد المعاد, امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں, انما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک الساعۃ لیختفی بذلك, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس لیے یہ سر پہ قناع یہ کپڑا پہنا ہوا تھا تاکہ چھپ جائیں پوشیدہ ہو جائیں. ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع, تو حاجت کی ضرورت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر پہ کپڑا پہنا ہے, نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سر پہ اس طرح سے کپڑا پہننا. تو پوشیدہ کیوں ہوئے تھے؟ کیوں چھپ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ مشرکین نے کیا اعلان کیا تھا, سرداروں نے, سر کی قیمت کیا تھی؟ 100 اونٹ, یعنی نعوذ باللہ ان کافروں ظالم و فاجروں نے سزا موت دے دی تھی اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زندہ مردہ کوئی لے کے آئے گا تو 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں توکل کے مطلب کیا ہوتا ہے, سمجھے ذرا توکل کیا ہوتا ہے. کیا یہ فرمایا کہ اللہ کا رسول ہوں, فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے مجھے مدینہ میں لے جائیں گے؟ یا حق توکل کا حق ادا کیا ہے, اللہ پہ بھروسہ ہے لیکن اسباب شرعیہ کیا ہیں؟ ہم جب کسی چیز چھپنا چاہتے تو چہرہ کیا چھپاتے, سر کو یوں کپڑا ڈال دیتے ہیں اور خفی طریقے سے چلنے نکلنے کی کوشش کرتے, نہیں, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کچھ کیا ہے. تو کپڑے جو سر پہ پہنا ہوا تھا وہ کسی خاص مقصد کے لیے تھا, ضرورت کے لیے تھا, نہ کہ عادت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. قربان جو میں محدثین پر, ابھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس روایت کو بیان کیا ہے, امام ترمذی نے یہ باب باندھا ہے, جو حدیث ان کو ملی ضعیف ملی, جو امام بخاری کو ملی وہ صحیح ملی. امام بخاری نے صرف اس وجہ سے روایت نہیں کیا, تقنع کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ بات شمائل کی نہیں تھی صحیح بخاری میں, یہاں پر شمائل کی بات ہو رہی ہے. ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, آگے بھی دیکھیں گے واللہ حیران ہو جائیں گے آپ, ابھی بیٹھنے کا انداز ابھی آ رہا ہے، ہم چلنے کے انداز پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں، اب بیٹھنے کا انداز دو باب، اگلے باب اس اگلے والا باب بھی 21 اور 22 باب بھی بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس میں بیٹھنے کا ہے جل صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے میں ٹیک لگانے کا ہے اور پھر بھی ٹیک لگانے کا ہے 22 اور 23 باب میں، بیٹھ کر کیسے ٹیک لگاتے تھے، کھڑے ہو کر کیسے ٹیک لگاتے تھے، الگ ذکر ہے. سبحان اللہ، ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، منہج کی بات کرتے ہیں، جن محدثین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک بینی بھی بیان کی ہے کہ سر پہ کپڑا بھی پہنا ہے، اس کا بھی ذکر باب باندھ دیا پورا، اس کا ذکر بھی الگ سے کر دیا ہے. اور یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ عادت تھی عادت نہیں تھی، سنت ہے یا سنت نہیں، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اجر ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا، سب تفصیل موجود ہے. آپ کسی ایسی کسی اور ذات کو جانتے ہیں دنیا میں جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو؟ ایک مثال مجھے دے دیں. پہلے گزر چکا ہے، داڑھی میں کتنی سفید بال تھے صحابہ نے وہ بھی گنے ہیں، یعنی جو صحابی یا جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی قریب اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ایک باریک بینی بھی محفوظ کر دی ہے. اچھا، صحابی کو کیا ضرورت تھی اسے محفوظ کرنے کی؟ پتہ ہے آگے میں نے اسے پہنچانا ہے، اس خبر کو آگے میں نے پہنچا ہے شاگردوں کو. بہترین زمانہ ہے، علم و تعلیم کا زمانہ ہے، تقوی کا زمانہ ہے، عمل کا زمانہ ہے، اور اس نے آگے جا کے پہنچانا ہے. اور تا قیامت وہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، وہ مسلمان جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا ہے، وہ اس علم سے محروم نہ ہوں، محفوظ ہو جائیں. آج ہم بات کر رہے ہیں، گویا کہ ہم تصور کرتے ہیں آپ آنکھوں کے سامنے جو وصف بیان کیا ہے شروع کے ابواب میں، کتنی خوبصورت وصف ہے اللہ کے لیے مجھے بتائیں، کتنی خوبصورت وصف تھا. واللہ میرے نزدیک اس سے خوبصورت انسان شاید کوئی خیال میں آ نہیں سکتا. اب رنگ کی بات کریں، چہرے کی بات کریں، بالوں کی بات کریں، قد و قامت کی بات کریں، جسامت کی بات کریں، ہاتھوں کی بات، پاؤں کی بات، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں میں نے ریشم کو بھی ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، ریشم سے زیادہ نرم. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہے نرمی کتنی، ریشم سے بھی زیادہ نرم، یعنی دنیا کا جو سب سے عمدہ ریشم ہے اس سے بھی نرم ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. سبحان اللہ، ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. صحابہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. آج ایک بھی مجھ سے زندہ نہیں ہے، کوئی صحابی زندہ ہے اس وقت؟ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کتنے بلند کیا ہے کہ جو حدیث پڑھتے ہیں کہتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہتے کہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہو جا. دعا کروڑوں مسلمان روزانہ دیکھیں، روزانہ کر رہے ہیں مدارس میں، مشرق سے مغرب تک جہاں پر بھی حدیث کا درس ہوتا ہے. صحابی کے بغیر درس ہو سکتا ہے حدیث کا؟ صحابی نہیں تو درس کا حدیث ہی نہیں. کروڑوں رحمتیں اور دعائیں صحابہ کے لیے پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. دنیا میں عزت، اس وقت برزخ میں بھی ان کے لیے دعائیں. کوئی ایسے لوگ جانتے ہیں، والدین جب زندہ ہے تو آنکھوں کے سامنے ان سے دلی محبت ہے، مرنے کے بعد کتنا یاد کرتے ہم، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، اس کے بعد دنیا مگن ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. کوئی ایسی مثال آپ کو پتہ ہے کہ سینکڑوں سال، 1400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، ان کے لیے آج بھی کروڑوں مسلمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس سے بڑا شرف کوئی جانتے ہیں آپ؟ اور مسلمان بھائی کے لیے دعا قبر میں فائدہ مند ہوتی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں صحابی یہ شرف کافی، برزخ میں دعائیں یہ اور عظمت ہے، آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی جانتے ہیں آپ؟ کیا ہم اس خیر سے محروم ہیں؟ ہم وہ دریا تو نہیں پا سکتے، لیکن نقش قدم پر چل کر، ان کے پیچھے پیچھے چل کر ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ الگ فضل و کرم سے ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ٹائم وقت نکالنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ان عظماء کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے طرح انسان تھے، ان کا روزگار تھا، بیویاں تھیں، ایک سے زیادہ بیوی تھی، صرف ایک نہیں تھی، اکثریت کی، ان کے گھر بار تھے، اہل و عیال تھے، کام بھی کرتے تھے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، یعنی کہ گھر میں بیٹھے تھے تو کوئی اور دیتا تھا، کام بھی کرتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب، بالیں رکھی ہوئی تھیں اونٹ چرانے کی، ایک دن سن عقبہ اونٹ چراتے تھے فجر سے لے کے شام تک، اور سن عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، اور شام کو جب ملاقات ہوتی تو سیدنا عمر جو علم حاصل کیا عقبہ کو بتا دیتے تھے۔ اگلے دن سیدنا عمر بکرا چرانے، اونٹ چرانے کے لیے جاتے تھے، سیدنا عقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، شام کو جو علم حاصل عقبہ نے کیا سیدنا عمر کو بتاتے تھے۔ سبحان اللہ، علم کی اتنی، علم کے اتنا اہتمام کون کرتا ہے؟ صحابی کر سکتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو وضو کے معروف حدیث ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا قصہ بھی اسی حدیث میں ہے، وقت نہیں میں بتا دوں آپ کو، لیکن یہ دیکھیں کیوں یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ اور عجب بات ہے، محرم میں مسلمان ممالک میں اکثریت میں کیا ہوتے ہیں؟ کالے جھنڈے شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ پہ، ادھر ادھر، وہ کئی نیوز چینلز کی جو رنگین ہوتی وہ بھی مٹ جاتی ہے، کالی ہو جاتی ہے، کالک چھا جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، واللہ نہ عقلیں ہیں نہ شکلیں ہیں، چہرے پر کالک نظر آئے گی آپ کو، رافضے کو دیکھ لیں رونق نہیں ہوگی، واللہ جیسے دل کالے ویسے ان کی شکلیں کالی۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی جو شرک کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، جو رب کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ صحابی کا کیا حق ادا کریں گے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، توفیق ہوگی ان کو؟ یہ جو مارنا پیٹنا ہے، کل کئی خبروں میں آ رہا ہے، وہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، خون ہی خون ہے، اگر خون کا قطرہ بچہ دیکھے تو دہل جاتا ہے بیچارہ۔ کہتے ہیں بچوں کو ہم اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ بہادر ہوں گے، بہادر کس چیز میں ہے؟ اپنے آپ کو زخمی کرنے میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہادری ہے، یہ ذلت ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے آپ کو عذاب دینا ہے۔ کوئی اور مارتا تو الگ بات ہے، خود کو مارنا ہے۔ اچھا جناب، کیوں مار رہے ہیں آپ؟ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ انسان کب کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے یا سزا دیتا ہے؟ جب کوئی جرم ہوتا ہے۔ کیا جرم کیا ہے؟ کہ جرم کیا ہے انہوں نے، اس بچے نے 14 15 15 18 ہزار بچے، وہ بھی آپ کو اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ان کے کیا جرم ہے؟ ان کے بڑوں کا کیا جرم ہے؟ یہ شروع سے یوریت آ رہی ہے نا، یہ اس کا خیمہ زبگت رہے ہیں، اس کی سزا دنیا میں سزا ہے، آخرت سے پہلے، یہاں پر ذلت ہے، آخرت اس سے بڑھ کر ہے۔ جو صحابی کو گالی دیتا ہے نا، اس کی یہی سزا ہے دنیا میں، دنیا دیکھتی ہے، جتنی زبانیں چلاتے ہیں پورے سال میں، اس سے زیادہ مارے کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ یہ سزا کافی نہیں ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے یہ سزا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، النار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت بڑی گرم آگ ہے، مطلب سب پہ رحم فرمائے۔ تو صحابہ کی عظمت کو سلام ہے، ایسے عظیم لوگ واللہ نہیں دیکھے، کاش کہ یہ لوگ اپنے دلوں سے بغض نفرت کو نکال لیتے ایک مرتبہ، اور صحیح راستہ اختیار کر کے، تعصب سے ہٹ کر، اگر صرف ابو بکر صدیق کی سیرت کو ہی دیکھ لیں بس، واللہ نام لینے سے پہلے، گالی تو دور کی بات ہے، کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ بد کلامی یا بد زبانی کی جائے۔ قرآن مجید میں جس عظیم صحابی کا ذکر ہے، کس لفظ سے ہے؟ صحابی کے لفظ سے ہے۔ عجب بات دیکھیں آپ، یہی قرآن پڑھتے کہ نہیں؟ سارے مسلمان یہی قرآن پڑھتے ہیں، روافض بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن مانتے نہیں اس قرآن مجید کو، زبان غلامی پڑھ لیتے ہیں بس. تو یہاں پہ صاحب کون ہے؟ اذ یقول لصاحبه، اپنے صحابی سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا جو ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر. ولا سوف یرضى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن قریب راضی کر کے رہیں گے، راضی ہو کے رہیں گے. کون راضی کرے گا؟ رب کریم راضی کرے گا سبحانہ و تعالی. اچھا، جب کوئی شخص کسی غیبت کرتا ہے، جس غیبت کی جا رہی اس کو کیا ملتا ہے؟ اجر. جو غیبت کرنے والے کے لیے وزر و جرم ہے اور سزا ہے. صحابہ کی اس وقت جتنے بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، بدکلامی اور زبانیں کرتے ہیں، کوئی اجر میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عزمہ کو فرق پڑا ہے والله، کوئی ذرا برا فرق پڑتا ہے. سبحان اللہ. سید عائشہ فرماتی ہیں جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کو، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی جو اجر رک، جو صحابہ کا اجر رکے نہیں، وہ چلتا رہے، وہ جاری ہے. یہ برا بھلا کہتے ہیں، ان کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. برزخ میں اس وقت کس چیز کی اشد ضرورت ہے؟ تعریف کی ضرورت ہے یا اجر کی ضرورت ہے؟ وہ مل رہا ہے ان کو. تعریف الگ سے لوگ کر رہے ہیں، دعائیں الگ سے کر رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں ادھر سے بھی اجر، جو مخالفین نہیں ہیں ادھر سے بھی اجر. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں دنیا میں؟ کتنی خوش قسمت لوگ تھے وہ. آج ہم جب سلفیت کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے، نئے لوگ ہیں. کل وہ حابی تھے، نئے نام بدل کے سلفی بن گئے ہیں. کوئی نام نہیں بدلا ہے، قصور صرف اتنا ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جن کی گواہی اللہ تعالی نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ان کی پیروی کرتے ہو. حکم بھی دیا ہے ہمیں کہ ہم ان کے راستے کی اتباع کریں، سبیل المؤمنین، صحابہ کے راستے کو اختیار کریں. قرآن سنت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. صحابہ سر فہرست ہیں، پھر سلف ہیں، ان کے بعد جو ہیں تابع اتباع التابعین. ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، گزر چکے ہیں، اور ہر اس شخص سے راضی ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تا قیامت. یہ شرف ابھی باقی ہے، اور اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں جانا، بعض مندروں پہ جاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹی پر پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے سو سیڑھے چڑھ کے جاتے ہیں منت پوری کرنے کے لیے. وہ بیٹھ وہاں پہ ایک بت ہوتا ہے جسے انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، وہ نیچے اور اسے رکھ دیتے، اوپر سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جتنی مشقت ہے اتنی ہی ثواب ہے. سبحان اللہ. سلفیت کا راستہ اتنی مشکل کٹھن راستہ نہیں ہے. اپنے آپ کو زنجیریں نہیں مارنی پڑیں گی، گرم تیل ڈال کے جسم کو جلانا نہیں پڑے گا. اس راستے پر جو چیلنجز ہیں نا، وہ زنجیروں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں، اور آگ کے تیز جسم جلانے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں. مخالفین بہت شدت سے آپ کی مخالفت کریں گے، کیونکہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، اور ابتدا گھر سے ہوتی ہے. جن کے گھرانے سلفی گھرانے نہیں ہیں، وہ بڑے مشقت میں ہیں بیچارے، بڑے پریشان ہیں. بعض ہماری بیٹیاں بعض بہنیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور سلفیت کا راستہ اختیار کر چکے، گھر والے سب مخالف ہیں. وہ چار دیواری میں رہ کر کیسے رہتی ہوں گی؟ ہم کو لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے. سب کو ثابت قدم کی اشد ضرورت ہے والله. وہ جوان جو سلفیت کے راستے پر گامزن ہیں، مخالفت گھر سے شروع ہو رہی ہے، صبر کریں، علم حاصل کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، واللہ سب دیواریں گر جائیں گی. قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، معنوی مشقتیں. اگر مورل سپورٹ نہیں ہے اور آپ کو مخالفت بھی ہوگی، آپ کو نفسیاتی ٹارچر بھی کیا جائے گا، اور بعضوں کا جسمانی بھی کیا جائے گا، مارا پیٹا بھی جائے گا. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا، صبر کر، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. واللہ کبھی برا انجام ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء کا انجام، صحابہ کا انجام، سلف کا انجام جو ہوگا آپ کو بھی وہی ہوگا. اگر آپ کو شک و شبہ ہے کہ انبیاء کا انجام صحیح نہیں تھا تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر یقین ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں، سب سے عظمت والے ہیں دنیا اور آخرت میں، اگر آپ ان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چل کے صحابہ کے ساتھ آپ ایک جگہ پر جمع ہونا چاہتے ہیں تو اپنے سمت اس وقت درست کر لیں. دائیں بائیں جو لوگ آپ کو ادھر ادھر کھینچتے ہیں، دعات الضلال جو جہنم کے دروازے پر داعی ہیں، مخالفت ہوگی، گالیاں دیں گے، تہمتیں لگائیں گے، جمے رہو پہاڑ کی طرح، کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا. مرنا ہے تو ویسے مرنا ہے ایک دن. شیخ حسین بتیمی رحمہ اللہ کی بات پر بات کے اختتام کرتا ہوں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں مخالفین میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اور ہر سلف اچھی طرح سن لے اور اس بات کو دل میں بٹھا لے. شیخ حسین بتیمی رحمہ اللہ کی یہ بات، مخالفین میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، قید خانہ میرے لیے خلوت ہے، اگر قید کر دیتے ہیں تو خلوت رب کے لیے، عبادت میں، ذکر میں، علم میں. ابن تیمیہ کا قول ہے رحمہ اللہ. فرض میرے جنت میرے سینے میں ہے، میرے مخالف میرے کیا بگاڑ سکتے ہیں. جس کے جنت دنیا میں اس کے سینے میں ہو، اس کو فکر باقی رہتی ہے، کہتے مجھے قید کرتے ہیں میرے لیے خلوت ہے، مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے، دعوت و تبلیغ رب کی دین کی دینی ہے، توحید و سنت کی طرف بلانا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس شہر میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں یا اس ملک میں، مقصد متعین ہو چکا ہے، یہ کام کرنا ہے، زندگی کا مقصد ہے، علم، عمل، تواصل بالحق، تواصل بالصبر. نتیجہ کامیابی ہے، خسارہ ہے، کامیابی ہے. قتل کر میرے شہادت ہے، تو یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ایسے شخص کا، کیا خیال ہے؟ بولا نہیں بگاڑ سکتے. جنت سینے میں ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں پر جائے گا جنت ساتھ ہے. یہ کون سی جنت ہے جس کا ذکر کرے شیخ الاسلام رحمہ اللہ؟ یہ علم تقویٰ کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، عمل صالح کا نور ہے. مومن کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے باطن کی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی جیل میں شاید اور قید خانے میں آزادی سے زیادہ گزری ہے، اور اکثر کتابوں کو تتار نے جلا دیا تھا، اور کہتے ہیں دجلہ افراد کے جو دریا ان میں ڈال دیا تھا اکثر کتاب مسلمانوں کو، ابن تیمیہ کی سب کتابیں شامل تھیں. لیکن جو بچا ہے کمال کا بچا ہے، یہ بچی کتابیں ہم بات کریں، اتنا علم جو بھی آپ سلفیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ تصوف بڑے زور اور طاقت میں تھا، اہل الرفض، خوارج وغیرہ جتنے بھی اہل بدعت تھے ایک زمانے میں بڑے طاقتور تھے، اہل سنت دبے ہوئے تھے. الطائفۃ المنصورہ تا قیامت موجود ہے، فکر نہ کریں. مخالفین آپ سے جدا ہوتے رہیں گے، مخالفت کرتے رہیں گے، آپ مزید تقویت ہوتی رہے گی، مزید حوصلہ ہوتا رہے گا، طائفہ منصورہ تا قیامت ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا. کبھی پریشان نہ ہونا اگر تعداد کم ہوتی جائے، کثرت تعداد حق کا معیار کبھی نہیں ہے. چھوٹا سا گروہ باقی رہا، چند گنے چنے لوگ باقی رہے، لیکن زندگی وقف کر دیتے علم اور تعلیم میں. کہا جاتا ہے کہ جب قید میں تھے تو لکھنے کے لیے کچھ دیوار پر لکھنا شروع کر دیا، تو کسی نے شاگرد نے کہا یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی لکھتے ہیں آپ، مخالفین اتنی آپ کے زیادہ ہیں، کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ منہج الانبیاء ہے، آج یہ لوگ نہیں قدر کرتے، نہیں پڑھتے، آگے ان کی نسلیں آئیں گی وہ پڑھیں گی، وہ اس دعوت کو آگے لے کے جائیں گے. 700 سال کے بعد شیخ حسین دوسرے شیخ حسین پیدا ہو جاتے ہیں، الحمد للہ، ابو رحمہ اللہ شیخ السلام کی یہی کتاب سے جو گرد غبار تھے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور اس دعوت کو دوبارہ سے زندہ کر دیتے ہیں. وہ ہے دوبارہ سے زیارت. ان کی اولادوں کی پیٹ نسلوں میں سے لوگ آئے ہیں اور اس مزید تقویت ہوئی ہے. وہ جدید آتے رہے ہیں, ہر سال مجددین آتے رہتے ہیں اور پھر سے تقویت ملی دعوت کو. دعوت تو الانبیاء میں عظمت ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں, آگے بڑھتے رہیں, مخالفین کی کوئی فکر نہ کریں, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ صرف زبانی کلامی یا زیادہ سے زیادہ جان ہی لے سکتے ہیں, نہ تو علم اور ایمان تقوی کو آپ کے دل سے نکال سکتے ہیں, نہ ہی آپ کو اس خیر کے راستے سے ہٹا سکتے ہیں. اگر آپ ہٹنا نہیں چاہتے تو کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا. اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں ثابت قدمی کی, اللہم یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دین, کثرت سے پڑھتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے, کثرت سے دعا پڑھا کرتے تھے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا کہ میں سلفی ہوں, اب میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تکبر غرور تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کئی لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں, کئی لوگ راہ راست سے ہٹے ہیں صرف اس دعوے سے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. اپنے تزکیہ مت کریں. لوگ دور سے اشارہ کر کے کہیں کہ یہ سلفی جا رہا ہے. آپ کا اثر ہونا چاہیے اپنے گھر میں, اپنے دوستوں میں, اپنے معاشرے میں. سلفی عام شخص نہیں ہوتا, دوسروں کے بہترین نمونہ ہوتا ہے. بہترین نمونہ کیسے ہوتا ہے؟ آئینے میں دیکھ کر شرم آتی ہے, سچ بات ہے. بہت ساری کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کر, اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمیں سلفیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو جو سلف کا جو واضح اور آسان راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر مشکل کو آسان فرما دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. حضرت کے ساتھ